السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 258. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا یا بحث کی؟ پچھلی آیتوں میں دراصل اللہ سبحانہ وتعالی کا تعارف کرایا گیا تھا. آیت الکرسی ہم نے پڑھی تھی، دو راستے وہاں بتا دیے گئے تھے، طاغوت کا راستہ، یعنی جو ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کی جائے یا جس کی بات مانی جائے اللہ کے مقابلے میں، تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا تھا کہ ایک وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو روشنی کی طرف بلاتا ہے، جبکہ شیطان اللہ کے بندوں کو روشنی سے نکال کر گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے. وہاں پر دونوں راستے بتائے گئے تھے، یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ایسے شخص کی جو کہ اللہ تعالی نے جس کو ملک یا بادشاہت دے رکھی تھی. اور بات یہاں پر دراصل نمرود کی جا رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام نمرود تھا، اور دراصل وہ اپنے آپ کو اللہ کے برابر، نعوذ باللہ، اس نے اپنے آپ کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کے والد کا نام آزر تھا اور وہ خود نمرود کے لیے، یہ کہنا چاہیے کہ شاہی پروہت تھے وہ، ان کا باپ جو آزر تھا وہ شاہی پروہت تھا اور بت بنایا کرتا تھا. ایسے گھرانے میں پیدا ہونا اور پھر شرک کا انکار، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ماحول جہاں پر ہر طرف شرک ہی شرک ہو، گمراہی ہو، ایسے ماحول میں ایک شخص کا اٹھ کھڑا ہو کر یہ کہنا کہ میں صرف اور صرف اللہ کی بات مانتا ہوں یا اللہ کو مانتا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پورا کا پورا معاشرہ یا سارے لوگ اس بستی کے ان پر الٹ پڑے ہوں گے. یہاں پر دراصل ان واقعات میں تین واقعات بتائے گئے ہیں، اور یہ تین واقعات میں ہر واقعے سے ایک سبق ہمیں سیکھنا ہے، لینا ہے، کیونکہ قرآن کے قصے ایسے ہی نہیں بیان کیے جاتے یا بلا وجہ بلا مقصد نہیں بتائے جاتے، بلکہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک سبق دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پر دو واقعات میں اس میں آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، آخرت کے بارے میں یقین، اور اس واقعے میں دراصل یہ بتایا گیا کہ ایک دین کے دائی کو اپنا کام کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کار، اس کا طرز عمل کیسے ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں پر لاجک کی بھی بات کی گئی ہے، نالج اور لاجک کی بات ہے. پہلے واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا جس سے مجادلہ ہوا یا جس سے بحث ہوئی بادشاہ سے، تو لاجک اور نالج انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ بھرپور انداز میں دعوت دین کا کام کر سکیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں سب سے زیادہ آسان فیلڈ یا آسان چیز دین کا کام کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمیں مہارت حاصل کرنی ہے. ہمیں وہ سب چیزیں سیکھنی پڑیں گی جو آج کے دور کے لحاظ سے ضروری ہیں. آپ ایسے مقابلہ نہیں کر سکتے کسی سے، تو لہٰذا یہاں بات کی گئی ہے کہ کیا آپ نے اس شخص پر غور نہیں کیا، یعنی کس سے مخاطب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی سے، جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا جبکہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی. انا آتاہ اللہ الملک، حکومت یہاں پر جو اس کا ذکر کیا گیا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ بھی اللہ تعالی نے یہ بات واضح کر دی یہاں پر کہ حکومت کس نے دی تھی اسے؟ اللہ تعالی نے دی تھی. کیا کہا اس نے؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو اس نے کیا کہا؟ قال انا احیی و امیت، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں. یہاں پر ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا یہ مکالمہ چل رہا تھا، جب دربار میں پیشی ہوئی اور مسئلہ وہی تھا خدائی کا کہ وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ نعوذ باللہ میں بھی خدا ہوں، تو اس بحث کے دوران ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود کہنے لگا کہ یہ دونوں کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، چنانچہ اس نے ایک بے قصور آدمی کو بلا وجہ قتل کروا دیا اور ایک ایسے قیدی کو جسے سزائے موت ہو چکی تھی آزاد کر دیا۔ اب آپ خود بتائیں یہ کوئی لاجک ہوئی یا اس کو کوئی اختیار کا حاصل ہونا کہا جائے گا؟ نہیں، جب یہ بات ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو فوراً یہ بات سوجھی اور اس وقت انہوں نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسا جملہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا جملہ سجھایا کہ وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ اب آپ دیکھیں یہ بات بہت ہی بہترین بات ہے، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی دانائی، حکمت اور بر وقت جواب دینے کا احساس ہمیں ہوتا ہے کہ ان کو یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ذہن دیا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے معاشرے میں رہ رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ وہاں سیکھا ہی ہوگا رہ کر۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علمی جہاد اس کو کہا جائے گا جس کی آج ہم سب مسلمانوں کو ضرورت ہے، کہ ہم کیا کرتے ہیں، دلیل کے معاملے میں آ کر ہم کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے جب دلیل کی بات آتی ہے۔ جیسے ایک دفعہ کا ذکر ہے، کہیں پر کچھ کمپٹیشن رکھا گیا تھا ہمارے ہی ایک ادارے میں، تو وہاں پر پردے کی بات آئی تھی، ہم نے دو پارٹی بنائے تھے، دو گروپ بنائے تھے، اور دونوں گروپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اپنے پوائنٹس یا اپنی اپنی جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں تو دلیل دیجئے، کہ ایک گروپ تھا پردے کے حق میں اور ایک گروپ تھا پردے کے اگینسٹ میں، اپوزٹ میں۔ اب جو اگینسٹ والے ہیں وہ تو ہر بات میں بہت اچھے سے دلیلیں دے رہے تھے، کیونکہ ہم نے ان سے کہا ہی تھا کہ آپ یہ سوچ کر دیں کہ کوئی غیر مسلم آپ کو کہنا چاہیے کہ چیلنج کر رہا ہے، اور ہر بات میں جو فیور والے تھے، جو انہیں پردے کے حق میں تھے، وہ لوگ ہر بات میں کہہ رہے تھے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم غیر مسلموں کو یہ کہہ کے کنوینس نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تو ہم مانتے ہیں نا، مسلمان مانتے ہیں۔ غیر مسلموں کے آگے آپ یہ دلیل نہیں پیش کر سکتے، ان کے لیے آپ کو ان کے لیول کا مناظرہ، ان کے لیول کا مکالمہ چاہیے، اور کوئی بھی بات کرنے کے لیے پہلے اس کا سالڈ علم، اس کی بیسک معلومات اور ہر طرح سے اس میں ایسی مہارت چاہیے کہ سامنے والا آپ کی بات سے قائل ہو جائے۔ یہاں پر جب یہ بات ہوئی کہ اس نے پہلی والی آپ کی دلیل کو رد کر دیا اور ایک کوئی غلط چیز سے ہی صحیح کہ ایک شخص کو اس نے موت دے دی اور ایک عمر قید کے قیدی کو اس نے زندہ چھوڑ دیا، یعنی اس کو سزا نہیں دی، تو جب یہ بات ان کی اس بات پر وہ قائل نہیں ہوا اور اس نے خود کر کے بتا دی کہ یہ میں بھی کر سکتا ہوں، تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل فوراً پیش کر دی۔ تو اس کو کہتے ہیں حکمت، رائٹ ٹائم رائٹ ڈیسیجن، یعنی صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، صحیح وقت پر صحیح بات کہنے کی قوت، اسی کو حکمت اور دانائی کہا جاتا ہے، اور یہ آج ہم میں بہت زیادہ ضروری ہے آنا، خصوصاً آج کی ہماری جو نئی جنریشن ہے، ینگ جنریشن، کیونکہ ان کا واسطہ ہر قسم کے لوگوں سے پڑتا ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ انہیں مسلم، نان مسلم، ایسے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں اور وہ خود اسلام کی بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، تو ایسے بھی لوگ آ کر بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمارے جو لوگ ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو خاص اس فیلڈ میں مہارت حاصل کریں تاکہ ان کو دلیل سے جواب دے سکیں۔ اب یہاں پر جب اس نے اس پہلی بات کو رد کر دیا تو دوسری بات ابراہیم علیہ السلام نے کی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اب اگر تم دعویٰ کرتے ہو خدائی کا تو پھر تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر بتاؤ۔ بہترین بات ہے یہ، اور اتنی لاجک والی بات ہے کہ اندر سے دل میں وہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اے اللہ ایسی حکمت اور دانائی ہمیں بھی عطا کر دے جیسی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تھی. اب کیا ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو اب نمرود نے کیا جواب دیا، یا وہ کیا اس کا معاملہ کیا ہوا؟ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. اب وہ دشمن حق یا وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا. مبہوت کے معنی اردو میں ہم سب سمجھ سکتے ہیں اس کو، ہے نا، آپ سمجھ رہے ہوں گے نا مبہوت کس کو کہتے ہیں. مبہوت کا لفظ دراصل بے ہے تے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں حیران اور ششدر رہ جانا، دوسرا معنی ہے اس کا مبہوت رہ جانا، اور تیسرا معنی ہے بہتان بھی اسی سے ہے، ایسا الزام جسے سن کر انسان حیران اور ششدر رہ جائے. تو کیا ہوا کہ وہ سن کر مبہوت ہو گیا. اور یہ قرآن کی جب یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ہمیشہ میں اپنی ذاتی فیلنگ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ منظر نظروں کے سامنے آ گیا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو واقعات بیان کیے ہیں اس کی منظر نگاری اتنی خوبصورت طریقے سے کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک فلم سے ہمارے سامنے چل رہی ہے اور ہم یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور یہی قرآن کا خاص معجزہ ہے کہ قرآن ایک ریڈنگ بک نہیں ہے، قرآن ایک کورس بک نہیں ہے کہ اسے آپ نے کورس میں ایک دفعہ پڑھ لیا ختم، واپس سے بور ہو گئے ہیں. نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. اس لیے قرآن میں آپ دیکھیں کہ مضمون کے حساب سے چیپٹر یا سورے نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی مضمون بارہ دفعہ ریپیٹ بھی ہوا ہے. تو یہی قرآن کی خوبی ہے کہ قرآن ہمیں ہمارے سامنے ایسی منظر نگاری کرتا ہے، اس پیرائے میں بات کو پیش کرتا ہے کہ سامنے والے کی بات دل میں اتر جائے. کیا وجوہات تھیں کہ قرآن کو سن کر لوگ واقعی میں مبہوت ہو جاتے تھے، واقعی میں اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے. جو شاعر، ایک لبید شاعر کی بات کی جاتی ہے، پہلے بھی آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا اس بات کو کہ بہت بڑے شاعر تھے لیکن جب قرآن سنا اور ایمان لے آئے تو اس کے بعد شاعری چھوڑ دی انہوں نے. کیوں چھوڑی؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ شاعری کیوں نہیں کرتے تو جواب دیا کہ اباد القرآن، کہ قرآن کے بعد بھی کوئی شاعری باقی رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس نے، اس کلام نے بڑوں بڑوں کو اس کے آگے عاجز کر دیا تھا. جو اس کی بات، یعنی اس کا لوہا وہ مان گئے تھے، اس کے معجزہ ہونے کو سمجھ گئے تھے کہ یہ واقعی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہاں پر جو منظر نگاری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ بس یہ واقعات ہماری نظروں کے سامنے پیش آ رہے ہوں، اور یہی قرآن کا اعجاز ہے. ایمان اور بڑھ جاتا ہے نا، ایسا لگتا ہے نا، آپ کو فیل ہوتی ہے یہ بات؟ جی، تو کوشش کریے، اس پر غور کریے، یہی تو تدبر ہے. تو یہاں پر فبہت الذی کفر، وہ کافر مبہوت ہو گیا، یعنی اسے اب کوئی جواب بن ہی نہیں پڑا، اسے کوئی جواب سوجھا ہی نہیں، وہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ کیا کروں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ اندر وہی تھی نا جیسے ابلیس نے کیا تھا کہ ضد، ہٹ، دھرمی، انا، تعصب. کنوینسڈ ہو گیا لیکن کنورٹ نہیں ہو سکا. بات سمجھ میں تو آ گئی تھی، مان تو گیا لیکن بدلا نہیں اپنے آپ کو، اسی پر اڑا رہا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. کیسا ظالم تھا نا، کہ ہر چیز، دلیل، معجزہ، سب کچھ سامنے آ گیا، اس کے باوجود بھی نہیں مانا. تو جو ایسے ظالم ہوتے ہیں اللہ ان کو راہ نہیں سجھاتا، اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے دلوں میں ضد، تعصب، ہٹ، دھرمی اتنی نہ بیٹھ جائے کہ اگر کوئی قائل کرنا چاہتا ہے ہمیں صحیح بات پر تو ہم قائل ہی نہ ہو سکیں. نہیں، جیسے وہ آتا ہے نا کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. تو اس نے بھی بحث تو کی، مکالمے بازی تو کی، مناظرہ تو کیا، لیکن جب اپنے اس میں اپنے اس مناظر بازی میں وہ پیچھے رہا، جواب نہیں دے سکا، تو مانا نہیں، جھکا نہیں، اور اپنی اسی حالت پر برقرار رہا، کیونکہ یہاں پر کفر کا لفظ آیا، کفرا، یعنی وہ کافر ہی رہا، اپنے انکار پر قائم رہا، ڈٹا رہا. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلا واقعہ ہے اس سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی جگہ سے اٹھے تھے یا ایسی جگہ وہاں انہوں نے پرورش پائی جہاں کوئی دین اسلام کی بات نہیں تھی پہلے سے، کوئی ماحول بنا ہوا نہیں تھا، آپ کے لیے ماحول سازگار نہیں تھا. ہم جو ہر دفعہ آرام سے کہہ دیتے ہیں نا، کہتے ہیں نا ہم لوگ، کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے. اب ہم ایک اکیلے ایک ڈیڑھ اینٹ کی مسجد ہم الگ تو نہیں بنا سکتے ہیں، جو سارے لوگ کر رہے ہیں ہمیں بھی وہی کرنا ہوگا. سارا زمانہ ایک طرف جا رہا ہے، سارے لوگ وہ کر رہے ہیں، معاشرے کے رسم رواج ہی یہ ہیں. اور پھر ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایک اکیلے کیا کریں، ہمارے ایک کے کرنے سے کیا ہوگا، آرام سے ہم یہ بہانہ بنا دیتے ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ سارے لوگ وہ کام کر رہے ہیں، ہم ایک کریں گے تو ہم تعجبہ کہلائیں گے، ہم کیسے کریں. ہمیں لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، ہمیں معاشرے کا ڈر ہوتا ہے. ایکچولی دیکھا جائے تو یہ ڈر نہیں ہوتا، یہ بلکہ ہمارے اندر کی خواہشات ہوتی ہیں جو ہمیں اندھا دھن ایسے ہی معاشرے کی پیروی کرنا سکھاتی ہیں. کیا ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام تنہا نہیں تھے؟ کیا ان کا ماحول سازگار تھا دین کی تبلیغ کے لیے، توحید کی دعوت کے لیے؟ نہیں، ان کا ماحول بھی سازگار نہیں تھا. اس وقت کا بادشاہ ان کے خلاف تھا، اور بادشاہ سے بڑھ کر ان کا اپنا والد ان کے خلاف تھا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی مخالفت ہوگی؟ کیا جملہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں قرآن میں کہ لَأَرْجُمَنَّكَ، کہ اے ابراہیم اگر تو نے یہ بات نہ مانی تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. اتنا سخت جملہ والد کی طرف سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کام کو لے کر اٹھے، توحید کی دعوت دی ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں جہاں پر وحدانیت کا کوئی ذکر بھی نہیں تھا، توحید کا کوئی دور دور تک جس سے کوئی واسطہ بھی نہیں تھا اس معاشرے کا. انہوں نے اس معاشرے میں توحید کی دعوت کا کام کیا، تنہا اٹھ کھڑے ہوئے، وہاں سے نکل گئے، ہجرت کی. کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ دیا؟ یوں ہی تو نہیں مل جاتا نا خلیل اللہ. اللہ نے دوست بنایا، امام الناس، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کا امام بنایا. تو جتنے بلند، جتنی بلند قربانیاں ہوں گی اتنے بلند درجات ہوں گے اللہ کے نزدیک. ہم دیکھیں، ہم غور کریں کہ ہم ایک جملے میں بات کو ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، معاشرہ ساتھ نہیں دیتا. آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا، آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہے. ہم کہتے ہیں کہ نکار خانے میں ایک طوطی کی آواز تو گونج کر رہ جائے گی، کیا فائدہ کہہ کر. نہیں، آپ کریں، آواز آئے گی. آپ شروعات تو کریں، آپ پہلا قدم تو رکھیں. کوئی اور کیوں ہو وہ پہلا شخص، وہ آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ سعادت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، تو وہ کیوں نہ آپ کے اور میرے حصے میں آئے. ہم شروعات کریں، ہم پہل کریں، پہلا سٹیپ ہم اٹھائیں. تو ابراہیم علیہ السلام سے، ان کی سیرت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی معاشرے کو بلیم نہ کریں، کبھی بھی حالات کا رونا نہ روئیں، کبھی یہ نہ کہیں کہ میں تنہا ہوں، میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کر سکتی ہوں. نہیں، آپ اٹھ کھڑے ہوں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. آپ دیکھیں نا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی ابراہیم علیہ السلام کی؟ کیا آگ ان کے لیے جلائی گئی تو کیا جلنے دیا گیا ان کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا. وہ تنہا تھے، والد نے گھر سے نکال دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا. اولاد نہیں تھی، اولاد کے لیے دعا کی، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دی، اور انہی کی نسل سے سارے پیغمبر کو اٹھایا. سبحان اللہ. تو آپ قربانی دے کر تو دیکھیں اللہ کے لیے، آپ وقت لگائیں تو صحیح اللہ کی راہ میں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مدد فرماتا ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ پہلا قدم آپ اٹھائیں، آپ شروعات کریں، کوشش کریں، اور آگے بڑھانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد ضرور فرماتا ہے. تو کوشش کریے, پہلا قدم اٹھائیے اور اس واقعے سے اپنے اندر ہمت اور عزم پیدا کیجیے. دوسرا واقعہ جو بتایا گیا ہے, اوکل لذی مر علی قریۃ وہی خاویہ, یا اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا, یعنی کنٹینیوشن ہے اس بات کا اللہ کے رسول سے, جو ایک بستی کے قریب سے گزرا. وہی خاویت علی عروشیہا, اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی. خاویہ کہتے ہیں, خا واو یا سے نکلا ہے, خالی ہو جانا, گر جانا. عروشیہا عرش سے ہے یہ, چھتوں کا گر جانا, کیونکہ جب کوئی چیز گرتی ہے تو پہلے چھت گرتی ہے. یہاں پر جو ذکر ہے اس کے بارے میں کچھ مفسرین کی رائے ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے. 100% صحیح نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ انہی کا واقعہ ہو, کیونکہ اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بخت نصر نے حملہ کیا تھا بنی اسرائیل پر, اس وقت کئی لوگوں کو اس نے قتل کیا اور کئی لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا. کہا جاتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں اس نے یہ کام کیا تھا, لاکھوں کو قتل کیا اور لاکھوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا. اس وقت اس میں عزیر علیہ السلام بھی تھے, جن کے بارے میں یہ بات ہمیں روایت سے ملتی ہے کہ ان کو تورات زبانی یاد تھی. جب اس نے قیدی بنا کر لے گیا اور جب وہاں سے ان کو رہائی ملی, تو واپسی پر ایسا ہوا کہ جس راستے سے وہ گزرے تو وہ راستے میں کوئی بستی انہیں ملی, اور اس بستی کی چھتیں گری ہوئی تھی. یعنی ہو سکتا ہے وہاں زلزلہ آیا ہو, یا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کچھ اور اس میں نشانیاں ہوں, کہ بہرحال وہ بستی بالکل ویران تھی. جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ قال ان یحی ھذہ اللہ بعد موتیہ, کہ اس بستی کو اس کی موت کے بعد دوبارہ اللہ کیسے زندگی دے گا, کیسے آباد کرے گا. ہوتا ہے نا ایسا, کبھی کسی بستی کی ویرانی کو دیکھ کر یا کسی ایسی جگہوں کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھلا یہاں, کبھی کبھی کوئی ایسی مطلب ہم زمین دیکھتے ہیں جو بالکل سوکھی مٹی جہاں ہوتی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ بالکل بنجر اور بے آباد زمین ہو, تو ہم سوچتے ہیں کہ بھلا یہاں پر گروئنگ کیسے ہوگی, یہاں پر گروتھ کیسے ہوگی, یہاں سبزہ کیسے اگے گا. لیکن اللہ کی قدرت ہے, وہ مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ بھلا اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. فاماتہ اللہ, تو بس کیا ہوا, ان کا یہ کہنا تھا یا ان کی یہ سوچ تھی, تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ان کو موت دے دی یا موت کی نیند سلا دیا. کتنے دن, میات آمین ثم باسا, تقریباً 100 سال تک موت کی نیند سلایا, پھر اسے زندہ کیا اور پھر پوچھا. قال لبست یوما او بعد یوم, قال کم لبست, پہلے پوچھا کہ تم کتنی دیر رہے اس حالت میں, تو جواب میں انہوں نے کہا کہ لبست یوما او بعد یوم. اب ان کو یہ یاد تھا کہ جس وقت وہ گزرے تھے اس بستی سے, اس وقت کو یہی وقت تھا کہ شام کا وقت ہوگا یا ہو سکتا ہے دوپہر کا وقت ہو, تو کہنے لگے کہ یہ تو دن کا کچھ حصہ رہا ہوں یا اس سے کچھ زیادہ یا کم, کیونکہ ایک انسان کتنا سو سکتا ہے, آدھا دن, ایک دن یا دوسرے دن. تو ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ دن بھر رہا ہوں یا اس کا دوسرا دن ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قال بل لبست مئات عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس حالت میں کتنا رہے ہو, 100 سال رہے ہو. اب ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو, یہ ابھی تک خراب نہیں ہوئی, اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو. ونظر الہی مارک, اپنے گدھے کی طرف دیکھو کہ اس کا کیا حال ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ بھی ایک واقعہ تھا, اور یہ دراصل واقعہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالی اس زندگی کے بعد دوسری زندگی ضرور اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یعنی اس زندگی میں اللہ تعالیٰ جو موت دے گا اس کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا، یعنی آخرت کے عقیدے کو مضبوط کیا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اس وقت آخرت کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہو، یا ان کو موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر اتنا یقین نہ رہا ہو۔ اس بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ واقعہ رونما کیا کہ جو عزیر علیہ السلام اس بستی سے واپس آ رہے تھے، ان کو اسی صورت میں وہاں پر موت دے دی یا ان کو سلا دیا، اور 100 سال تک وہ اس حالت میں رہے۔ یہ واقعہ دراصل ہمارے ایمان اور یقین کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دل کا عجیب حال کر دیتی ہیں۔ کچھ باتیں یہاں پر لبیسہ کا معنی ہوتا ہے مبعوث، بھی اسی سے جیسے کہ رسولوں کو مبعوث کہنا کہتے ہیں۔ لبیسہ لام بے سے اس کا روٹ ورڈ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قیام کرنا، گزرنا، دونوں بھی معنی ہوتے ہیں اس کے۔ تو یہاں پر جو بات بتائی گئی کہ وہ 100 سال اس حالت میں رہے، لیکن 100 سال رہنے کے باوجود بھی یہاں پر جو بات کہنے کی اور سننے اور سمجھنے کی ہے کہ تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ لم یتسنہ، یتسنہ دراصل سین نون ہے سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بدبودار یا بہت برسوں والا، یعنی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کئی سن گزر گئے، تو بہت برسوں والا اس سے ہوا۔ اور پھر چونکہ کھانے کے معنی میں آئے، تو جیسے کہ جب کوئی کھانا خراب ہو جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تو اس میں کیسی سمیل آتی ہے، تو اس کے لیے یہاں پر یہ معنی میں بھی آتا ہے بدبودار، کہ تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور پانی کی طرف دیکھو، وہ ذرا سا بھی خراب نہیں ہوا، نہ سڑا ہے، نہ گلا ہے، نہ بدبودار ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے، یعنی چونکہ ہم خواتین ہیں اور اس بات کو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ کھانا بناتی ہیں اور کھانا بنانے کے بعد اگر آپ نے اسے فریج میں رکھنا بھول گئی اور گرمی کے دن ہیں، تو کیا اس صورت میں کھانا صحیح سلامت رہے گا؟ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے جیسے کہ گلف میں، سعودی عرب میں، چونکہ یہاں پر انتہائی حبس ہوتا ہے، تو آپ دوپہر میں کھانا بناتی ہیں، 2-4 گھنٹے گزرنے کے بعد ہی وہ خراب ہو جاتا ہے اگر آپ اسے فریج میں نہ رکھیں تو۔ تو سب سے پہلے جو چیز خراب ہوتی ہے وہ کھانے کی چیزیں خراب ہوتی ہیں، ہے نا؟ آپ نے غور کیا ہوگا، نہ کپڑا اتنی جلدی خراب ہوتا ہے، نہ گھر اتنی جلدی خراب ہوتا ہے، نہ کوئی اور چیز اتنی جلدی خراب ہوتی ہے جتنی جلدی کھانے کی چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یا معجزہ، یا اللہ تعالیٰ کے اختیار، کہ اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پیچھے ہم نے آیت الکرسی پڑھی نا، وہاں پر ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں پڑھا کہ اس کا علم، اس کا ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اس کا اقتدار۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ کھانا نہیں سڑا گلا، 100 سال گزر گئے، نہ ان کو ان کی حالت پر کچھ اثر ہوا، یعنی وہ بھی جیسے کہ ویسے رہے عزیر علیہ السلام، اور جو کھانا تھا وہ کھانا بھی خراب نہیں ہوا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور دیکھو اپنے گدھے کی طرف۔ کیا ہوا گدھے کو؟ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَىٰ الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا، کہ اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو چکا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں، کہ جو شخص 100 برس پہلے مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو کر آیا، اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم کیسے انہیں جوڑتے، اٹھاتے اور اس پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، ننشزھا کا مطلب ہوتا ہے نون شین زائی، اس کا روٹ ورڈ ہے کھڑا کرنا۔ تو یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ خود ایک عزیر علیہ السلام کی ذات سب سے بڑا معجزہ تھی، اور ساتھ میں ان کا ساتھ جو کھانا تھا وہ بھی ایک بڑا معجزہ تھا کہ وہ سڑا گلا نہیں، لیکن گدھے پر ان پورے 100 سال کے اثرات رونما ہو چکے تھے کہ اس کی ہڈیاں تک گل سڑ چکی تھیں اور وہ ختم ہو چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے، عزیر علیہ السلام کے سامنے اس گدھے کو کھڑا کیا، پہلے اس کی ہڈیاں جوڑی، پھر اس کے بعد اس پر گوشت چڑھایا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ انسان کے جسم کی بھی جو کھال ہوتی ہے، وہ ہڈیوں پر ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہڈیاں نہیں ہوں گی تو کھال کس پر چڑھائی جائے گی؟ تو ہڈیوں کو جوڑا اور اس پر پھر گوشت چڑھایا گیا. فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب یہ دیکھ کر ان کا کیا جواب تھا، ایک کیا جملہ تھا، جب یہ ساری باتیں واضح ہو گئیں تو وہ کہنے لگے، اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سبحان اللہ. کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا بستی کو دیکھ کر، جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو، اس ویران بستی کو کیسے آباد کرے گا. انہیں خیال ہوا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ بستی بہت زیادہ ویران ہو، یا وہاں آبادی کے اثرات تھے، لیکن آبادی کے بعد وہ ویران ہو چکی ہو. تو اس کی ویرانی کو دیکھ کر ان کو یہ احساس ہوا تھا کہ بھلا اب یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی. لیکن 100 سال میں وہ بستی بھی آباد ہو گئی. خود ان کا حال یہ ہوا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر ٹھہرے رہے، تو انہوں نے کہا کہ بس تھوڑی دیر، دن کا کچھ حصہ یا اس سے کچھ زیادہ. تو اسی طرح سے ہوگا قیامت کے دن بھی، کہ ہم سب کو ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور جب ہم سے پوچھا جائے گا کہ کتنے دن دنیا میں رہے ہو، تو کوئی 60 سال جیا ہوگا، کوئی 70 سال، کوئی 40 سال، کوئی 100 سال. اس کے باوجود بھی جب پوچھا جائے گا کہ کتنے دن رہے، تو جواب کیا ہوگا انسانوں کا، جی ہاں، کہ بس دن کا حصہ. لیکن آپ دیکھیں نا کہ ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری تگو دو کس کے لیے ہے؟ اس تھوڑی سی عمر کے لیے، اس تھوڑی دیر کے لیے، جو ایک چھوٹا سا حصہ ہمیں یہاں گزارنا ہے، اس کے لیے تو ہم اتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے اس کے لیے. اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں سے کبھی واپس نہیں آنا لوٹ کر، جو ہماری ابد الآباد کی زندگی ہوگی، اس کے لیے کیا کیا، کوئی ہے تیاری؟ غور کریے، سوچئے، تدبر، قرآن میں تدبر کریں، کیونکہ یہ غور و فکر ہی ہمیں اپنے آخرت کی فکر کروائے گا، ہمیں یاد دلائے گا کہ ہمیں واپس بھی جانا ہے. تو یہ واقعہ ہمیں آخرت پر یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کو زندہ کرے گا. یہ بات بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے نا کہ انسان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے، تو اس کا پورا جسم جو ہے وہ مٹی کھا لیتی ہے، یعنی اسکن، ہڈیاں، سب کچھ گل سڑ جاتی ہیں، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ ایسا ہے جو کہ ایک چھوٹی سی گٹھلی کے برابر ہوتا ہے، وہ باقی رہتا ہے، اسے مٹی نہیں کھاتی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی سے انسان کو دوبارہ زندہ کرے. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اگر کوئی چیز باقی نہ بھی رہے تب بھی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے یہ کائنات کو بنایا، اسی نے سب کچھ اس دنیا میں دیا، بھیجا، ہمارے لیے پیدا کیا. تو جب اس نے جب پہلی بار پیدا کیا، تو کیا وہ دوسری بار بنانے پر قادر نہیں ہو سکتا؟ تو پھر ہمیں ڈر کس کا ہو؟ اپنے رب کا. ہمیں فکر کس بات کی ہو؟ اپنے رب کو راضی کرنے کی. ہمیں شوق کس بات کا ہو؟ اپنے رب سے ملاقات کا، کہ وہ ایسا رب ہے، تو پھر اس سے ملاقات کا شوق تو ہمیں ضرور ہونا چاہیے. تو دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، بس شوق الہی خواہش، کہ اے اللہ ہمارے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے. اور شوق انہیں کو ہوگا نا جنہوں نے تیاری کی ہوگی، ورنہ جو خالی ہاتھ جائیں گے وہ تو ڈر رہے ہوں گے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے. تو غور کریں آپ اور میں کتنی تیاری کر رہے ہیں اپنے آخرت کے لیے. تیاری بھرپور ہونی چاہیے تاکہ وہ ملاقات بہترین ملاقات ثابت ہو. اب تیسرا واقعہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور اس میں بھی دراصل وہی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہ واقعے کی طرف آنے سے پہلے ایک دو باتیں تھوڑا سمجھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا، جب ان کو ایمان تھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ کیوں پوچھا؟ تو آپ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انبیاء کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پوری نسل انسانی کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، توحید کی دعوت دینی ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا اور بھاری کام ہے، اس کے لیے انہیں عین الیقین کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین. علم الیقین تو آپ کو، مجھے، ہم سب مسلمانوں کو ہے، ہم جانتے ہیں نا، ہمیں جو علم آیا ہے ہمیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں، ہم تک جو علم پہنچا ہے کہ ہمیں اس دنیا کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے جو آخرت ہوگی، ہمیں اپنے ہر اعمال کا وہاں جواب دینا ہے، نیک اعمال کا، برے اعمال کا، سبھی کا. اسی طرح سے جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. تو یہ بات ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ اللہ کے رسول کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے. تو یہ علم ہمیں پہنچا ہے تو ہم اس پر یقین کرتے ہیں. لیکن انبیاء کرام چونکہ ان کو دوسروں تک اس دعوت کو پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے ان کو مزید کچھ یقین، کچھ ایسی چیز چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کی بات میں اور مزید اثر پیدا ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو یہ بات دکھاتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر کئی چیزوں کی سیر کروائی گئی، آپ کو مشاہدہ کروایا گیا. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ان کو بھی ایمان تھا، سب کچھ تھا، لیکن یہ ایک اور طرح سے عین الیقین چاہتے تھے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے اس کا یقین نہیں؟ قَالَ، کہا، بلا بلا کلیت میں نہ قلبی، نہیں مجھے یقین تو ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ یقین کیوں نہیں، یقین ہے، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. لیت میں نہ قلبی. قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا اچھا تو چار پرندے لے لو. فسرہن، اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو. فسرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا. کیا کرو، چار پرندے لے لو، انہیں خوب اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر انہیں پکارو. ثم ادعوہن، انہیں پکارو، یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے. یہ ہوتا ہے انبیاء کا غیب پر ایمان تو پختہ ہوتا ہے اور دوسروں کا اتنا نہیں ہو سکتا جتنا انبیاء کا ہوتا ہے، لیکن اس مشن کے لیے جب انہیں کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں عین الیقین حاصل ہو تاکہ وہ دوسرے لوگوں کو آنکھوں دیکھی حقیقت بیان کر سکیں. جیسے مثال کے طور پر آپ کسی کو کوئی بات سمجھا رہی ہوں اور آپ انہیں یقین دلانا چاہتی ہوں، سامنے والا آپ کی بات پر یقین نہیں کرتا ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا یہ جملہ کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جب آپ یہ جملہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو سامنے والا کیا کرتا ہے؟ جی، یقین کر لیتا ہے نا. تو بس یہی بات تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان تو تھا، یقین تو تھا، ایمان تو تھا، لیکن مزید اور وہ اس میں پختگی چاہتے تھے، عین الیقین چاہتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ چار پرندوں کو لے لو، انہیں اپنے سے خوب مانوس کر لو. یعنی یہ بھی نہ ہو، فسرہن کا جو لفظ آتا ہے یہ دراصل سواد واو رے سے ہے، مانوس ہونا، گھلنا ملنا. اور لیتمئن، یتمئن توئے میم نون سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خلجان کے بعد نفس کا سکون پا جانا، یعنی اطمینان پا جانا. تو فسرہن کا لفظ یہاں کیوں آیا ہے یہ بھی قابل غور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جو پرندوں کو مانوس کرو، یا تم جو تمہارے پاس جو پرندے ہوں گے تو تم ان کے چار ٹکڑے کرو گے اور تمہارے پاس آئیں گے دوسرے پرندے، تو تمہیں یقین ہو کہ یہ وہی پرندے ہیں جنہیں میں نے اپنے سے مانوس کیا تھا. یعنی ایسے مانوس ہو جانا کہ تمہاری آواز سمجھ کر وہ آواز سن کر سمجھ لے کہ یہ وہی تمہارے پرندے ہیں، اس طرح سے مانوس کرنا. یہاں پر آخرت کی یقین کی بات، یعنی دوبارہ زندہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے گا، اس کا یقین دلایا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ چار پرندوں کو لے کر اپنے سے مانوس کر لو، اور پھر ان کے ٹکڑے کر کے ان کو مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور جب پھر تم ان کو پکارو، اور جب تم پکارو گے تو دیکھنا کہ وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. اور تیر کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، تو یہ رے، تیر چونکہ پرندے کو کہتے ہیں، اور اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں، اسلام سے پہلے یہ لوگ پرندوں سے فال نکالتے تھے، تو پھر ہر بدشگونی کے معاملے میں بھی یا اس بارے میں بھی یہی لفظ استعمال کیا جانے لگا طریقہ. یہاں پر عین الیقین کی بات ہے کہ جب تم ان کو بلاؤ گے تو وہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے. اس طرح سے اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرتا ہے. ان اللہ عزیز الحکیم, تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ پہلے جو واقعہ بیان کیا گیا عزیر علیہ السلام کا, کہ کس طرح سے ایک مردہ بستی تھی یا ویران بستی تھی, اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا, تو اسی طرح سے اس مردہ امت کو بھی اللہ تعالی زندگی بخشے گا. یعنی آج جو ہماری روحانی طور پر دیکھا جائے تو موت ہو چکی ہے, اور اسی کی ایک سمجھے ایک وہ الارم ہوا ہے سمجھے کہ ابھی امت روحانی طور پر زندہ ہو رہی ہے. ہر جگہ قرآن کی کلاسز, الحمدللہ دین کا علم عام ہو رہا ہے, شعور بھی بیدار ہو رہا ہے, اور صحیح دین کا علم عام ہو رہا ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ اکبر کی وجہ سے, دین الہی کی وجہ سے بہت ساری بدعات مسلمانوں میں, بہت سارے بیجا رسم و رواج, ہندوانہ طور طریقے رائج ہو گئے تھے. تو الحمدللہ یہ قرآن جو گھر گھر عام ہو رہا ہے, یہ قرآن ہر جگہ ہر گھر میں جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے, اور ہمارا مشن بھی یہی ہے کہ اس قرآن کو ہر ایک ہر گھر میں پہنچائیں, اور ہر گھر کی خاتون اس قرآن کو پڑھے سمجھے, کیونکہ ایک خاتون کا بدلنا پورے خاندان کا بدلنا ہے. تو الحمدللہ اس امت میں بھی دوبارہ زندگی کی لہر دوڑ رہی ہے, اور یہ امت اپنا وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ پھر حاصل کر سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے, غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی کب کس وقت کیسے کرنا چاہیے, کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے, کیسے وہ اپنے بندوں کو یا ویران بستی کو جو ویران ہو چکی تھی اس کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے, اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر مردوں کو زندہ کرے گا, حساب کتاب ہوگا, اور پھر فیصلہ ہوگا جنت اور دوزخ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں شعور پیدا کرے, آخرت کے عقیدے پر ہمارا ایمان اور یقین مزید بڑھے, تاکہ ہم اپنی اس آخرت کے لیے کام کر سکیں انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاه اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا يهدي القوم الظالمين او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.